حضرت امام خمینی کی خصوصی زندگی کیمروں کی آنکھوں سے دور رہی۔ بظاہر رحلت تک آپ کی خواہش یہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے گھر والے بھی جب تک آپ زندہ رہے کیمرے کے سامنے آنے اور انٹرویو دینے سے پرہیز کرتے تھے۔ سن 1979 میں جب حضرت امام خمینی جلا وطنی سے واپس آئے تو آپ نے قم میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شہر آپ کے لیے نوجوانی اور جد و جہد کی یادوں سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی عمر کے 45 سال قم میں گزارے تھے۔ آپ 1919 میں ایک طالب علم کی حیثیت سے قم آئے اور یہاں سکونت اختیار کی، یہاں تعلیم حاصل کی اور پھر 1964 میں جلا وطن کر دیے گئے، وہ بھی شاہ ایران محمد رضا پہلوی کی مخالفت کے سبب۔ لیکن 14 سال بعد آپ اس شہر میں واپس آئے اور سکونت اختیار کی۔ پھر آپ کو دل کی تکلیف ہوئی۔ سن 1980 میں تہران کے دل کے اسپتال میں آپ کو داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے قم کی سکونت ترک کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہاں کی گرم اور خشک آب و ہوا آپ کی صحت کے لیے مضر تھی۔ ڈاکٹروں نے آپ کو شمالی تہران میں سکونت اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی گئی کہ شاہ ایران کے کسی محل میں سکونت اختیار کریں، کیونکہ اس کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار کے سبب سارے محل خالی تھے۔ شاہ کے محل اور وہاں کے اسباب ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیتے تھے۔ وہ آمرانہ زندگی اور حد سے زیادہ اسراف کے مظہر تھے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی محل میں رہنا گوارا نہیں فرمایا اور اپنے دفتر کے کارکنوں سے کہا کہ دارالحکومت تہران کے محلوں میں کوئی معمولی گھر تلاش کریں۔ اس درمیان تقریباً 2 مہینے آپ دربند روڈ پر ایک فلیٹ میں رہے، یہاں تک کہ جو گھر آپ چاہتے تھے مل گیا۔
الحاج احمد خمینی کے جناب امام جمارانی سے تعلقات تھے۔ امام جمارانی الحاج احمد خمینی کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ جماران میں خود ان کے گھر میں آ جائیں۔ اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ حضرت امام خمینی تہران میں کتنا عرصہ رہیں گے۔
15 جولائی 1980 کو حضرت امام خمینی شمالی تہران کے محل جمران آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی۔ آپ نے وہاں سکونت اختیار کی، پھر رحلت کے وقت تک یہیں رہے۔ آپ 8 سال اور 10 مہینے اس محلے میں رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس گھر خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے آپ نے یہ گھر کرائے پر لیا اور اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ کے ساتھ اس گھر میں زندگی گزاری۔
انقلاب اور ایرانی قوم کی تحریک کا اہم ترین محرک اسلام پسندی اور احکام قرآن کے نفاذ کی آرزو تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی تھا کہ شاہی نظام مکمل طور پر دین کے بھی خلاف تھا اور قوم کے بھی خلاف تھا۔ یہ پوری طرح امریکہ سے وابستہ نظام تھا۔
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے زیادہ وقت اس کمرے میں گزارا، اسی کمرے میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، یہیں سے اسلامی انقلاب کے امور چلاتے تھے، یہیں حکام، سیاسی شخصیات اور پوری دنیا سے آنے والے سیاسی اور علمی وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ سن 1989 میں آپ کی رحلت کے بعد سے اس دستاویزی فلم کی تیاری کی تاریخ تک یہ کمرہ مقفل رہا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے حکم دیا کہ المنار ٹی وی کی ٹیم کے لیے کمرے کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس گھر کے ایک طرف حسینیہ جماران ہے۔ حسینیہ یا امام بارگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں شہید کربلا نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوتی ہے۔ ایران میں حسینیہ یعنی امام بارگاہ میں عزاداری کے علاوہ سیمینار اور عام جلسے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت امام خمینی ایک چھوٹا سا پل عبور کر کے جو آپ کے گھر کو حسینیہ سے ملانے کے لیے بنایا گیا تھا، حسینیہ جماران میں تشریف لاتے تھے۔
اس کے ساتھ ہی ایک زیادہ اہم مسئلہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہبری کا مسئلہ تھا۔ یہ حالات اس سے پہلے کے برسوں میں بھی تھے۔ ایران اور دوسرے ملکوں کی تاریخ میں اس سے مشابہ نہ جانے کتنے ادوار گزرے ہیں، لیکن وہاں حضرت امام خمینی جیسا رہبر نہیں تھا۔ حضرت امام خمینی کی رہبری عوام کی اسلام سے گرویدگی اور امریکہ اور اسرائیل سے شاہی حکومت کی وابستگی انقلاب اور تحریک کے تین بنیادی اسباب تھے۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ظہر کی نماز سے قبل اپنی عمر کی مناسبت سے ورزش کیا کرتے تھے، گھر کے صحن میں چہل قدمی فرماتے تھے اور اسی کے ساتھ دوسرے کام بھی انجام دیتے تھے۔ ایک چھوٹا سا ریڈیو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ دوپہر کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاس کی رپورٹ اور دوسرے پروگرام بھی سنا کرتے تھے۔
شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ آپ کے معمولات سیکنڈوں کے حساب سے تھے۔ اگر کبھی آپ 1:10 پر دوپہر کے کھانے کے دسترخوان پر نہ آتے تو ہم محسوس کرتے کہ آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے۔ لوگ جا کر دیکھتے تھے کہ کیا وجہ ہے جو آپ نہیں آئے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر دیکھیے کہ احمد خمینی صاحب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہمیشہ منٹ کے حساب سے اپنے وقت پر دوپہر کا کھانا نوش فرماتے تھے۔ یقیناً محترمہ دباغ نے بتایا ہوگا کہ آپ رات کا کھانا 10 نوش فرماتے تھے۔ اگر کبھی آدھا گھنٹہ یا 15 پہلے پوچھا جاتا کہ کھانا لایا جائے تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی کھانے کا وقت نہیں ہوا ہے۔ حضرت امام خمینی دوپہر کے بعد چائے پیتے تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ چائے لائی جائے تو آپ گھڑی دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی چند سیکنڈ باقی ہیں۔ آپ اپنے نظم و ضبط کو محفوظ رکھتے تھے۔
فیضیہ میں طالب علمی کے زمانے سے ہی امام خمینی کی عبادت میں خاص نظم پایا جاتا تھا اور ہمیشہ پروگرام کے مطابق عمل کرتے تھے۔ کام کی مصروفیات، ضعیفی اور بیماری آپ کی عبادت کے نظم میں خلل کبھی نہ ڈال سکی۔
قرآن سے لگاؤ امام خمینی کی نمایاں خصوصیت تھی. شاید آپ کے لیے حیرت انگیز ہوں کہ امام خمینی روزانہ 7 بار قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لوگوں کے بتانے کے مطابق جس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا ہے, آپ روزانہ 3 پارے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور روزانہ 7 بار قرآن پڑھتے تھے.
امام خمینی گریہ کرتے تھے مگر لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ نصف شب میں گریہ کرتے تھے. آپ اذان صبح سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہو جاتے تھے. آپ نماز شب کے پابند تھے. جو لوگ نوجوانی سے آپ کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ نے 16 سال کی عمر سے کبھی نماز شب ترک نہیں کی.
امام خمینی نماز شب میں بہت زیادہ گریہ کرتے تھے. یعنی نماز شب میں بعض اوقات شدت گریہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ آنسو پونچھنے کے لیے ٹیشو پیپر ناکافی ہو جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اس سے ہم پر بھی کافی اثر پڑتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہم متاثر نہیں ہوتے تھے.
جو شخص یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اس دنیا کے لیے گزرگاہ ہے, اس کی آرزو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے.
کمال الانقطاع الیک و انیر ابصار قلوبنا بضیاء نبرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه بعز قدسک.
ایران عراق جنگ کے دوران ایرانی انٹیلیجنس کو رپورٹ ملی کہ عراقی حکومت محلے جماران اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر بمباری کرنا چاہتی ہے.
ہم نے حضرت امام خمینی سے عرض کیا کہ محکم رپورٹیں ملی ہیں کہ آج یہاں بمباری کرنا چاہتے ہیں, آج آپ اس جگہ کو ترک فرما دیں. امام خمینی خود کو عوام سے الگ نہیں سمجھتے تھے. فرمایا میں جماران سے چلا جاؤں اور جماران کے لوگ یہاں بمباری میں رہیں, یہ ممکن نہیں ہے. امام خمینی کے لیے بمباری سے حفاظت کی غرض سے ایک کمرہ تعمیر کیا گیا مگر آپ اس کمرے میں نہیں گئے. آخری عمر تک کبھی اس کمرے میں نہیں گئے. آپ کو اس کمرے کی تعمیر کا علم نہیں تھا. جب معلوم ہوا اور آپ سے اس کمرے میں جانے کی درخواست کی گئی تو فرمایا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا, میں بھی جماران کے لوگوں کی طرح ہوں, میں بھی اپنے ان پاسدار بھائیوں کی طرح ہوں. اگر انہیں کوئی خطرہ ہے تو میں بھی انہی کی طرح سے ہوں. لہذا اس بات کا امام خمینی پر کوئی اثر نہیں پڑا.
امام خمینی کے عرفان کو آپ کے ان اشعار میں دیکھا جا سکتا ہے جو آپ نے فارسی زبان میں کہے ہیں. آپ کا ایک دیوان ہے جس میں آپ کے کہے ہوئے تمام اشعار موجود ہیں. آپ کی تمام غزلیں اور اشعار عرفانی ہیں. لوگ آپ کو عرفانی شاعر کی حیثیت سے نہیں جانتے. آپ شاعر سے زیادہ ایک انقلابی رہنما کی حیثیت سے معروف ہیں. امام خمینی اس حیثیت سے معروف ہیں کہ آپ نے 2500 سالہ شاہی نظام ختم کر دیا. آپ ایک انقلابی سورما کی حیثیت سے معروف ہیں. امام خمینی کے اشعار حافظ کے اشعار سے مشابہ اور سہل الممتنع ہیں. حافظ ایران کے عظیم عرفانی شاعر ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک غزل میں فرماتے ہیں, پروانہ شمع رخ زیبائے توام, دل باختہ اقامت رانائے توام, آشفتے ام از فراقت اے دلبر حسن.
فراق جمالك القدسي موج غدا في جزره, ف
آپ کی توجہ خالق پر ہے اور کہتے ہیں کہ اے خالق اکبر، میں تیرے رخ زیبا کا پروانہ ہوں۔ عرفانی شاعری میں یہ بہت اہم اور خوبصورت تشبیہ ہے، یہ بہترین تمثیل ہے، کیونکہ پروانہ شمع اور منبع نور کے گرد گھومتا ہے اور اتنا گھومتا ہے کہ اس کے بالوں پر جل جاتے ہیں۔ یہ یعنی فنا فی اللہ اور عشق خدا میں خلوص۔
اس کے باوجود کہ امام خمینی ملک کے نظم و نسق سے متعلق امور میں سخت مصروف رہتے تھے، لیکن اپنے خاندان، خاص طور پر اپنی زوجہ خدیجہ خانم اور اپنی اولاد نیز نوادگان کے لیے کچھ وقت ہمیشہ اور ضرور مخصوص کرتے تھے۔
آپ کا معمول تھا کہ دوپہر سے قبل جب آپ کے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو اس کے 20 منٹ بعد صحن میں کھیل میں مشغول ہم لوگوں کے پاس آتے تھے اور ہمارے کھیل میں شریک ہو جاتے تھے۔ اذان ظہر سے پہلے تک ہمارے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ ہماری والدہ بھی ہمارے ساتھ کھیل میں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ میں نے بارہا امام خمینی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے، میں تمہاری ماں کا بہت احسان مند ہوں۔ یہ میں نے آپ سے بارہا سنا ہے کہ کہتے تھے، میں تمہاری والدہ کا بہت احسان مند ہوں۔ آپ ہمیشہ ماں کا خیال رکھنے کی سفارش کرتے تھے، حتیٰ اگر کبھی ہم ماں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے تو پوچھتے تھے، تمہاری ماں کیسی ہے؟ یعنی بہتر تھا کہ پہلے ہم اپنی ماں کے پاس جاتے اور کہتے تھے، پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ، میرے پاس نہ آؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ البتہ دونوں کمرے ملے ہوئے تھے، دونوں کمروں میں دوری نہیں تھی، آپ لڑکے اور لڑکی میں بھی فرق کے قائل نہیں تھے۔ میں لڑکی تھی اور میرے بھائی جو مجھ سے 10 سال بڑے تھے، میرے بڑے والے بھائی، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم دونوں کے ساتھ آپ کے سلوک میں کوئی فرق ہو، یا لڑکی ہونے کی وجہ سے مجھے سرزنش کریں یا حتیٰ اس کام پر تنبیہ کریں جو مجھ سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی گھر کے اندر کے کام۔ آپ کے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں تھا اور اپنی اہلیہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کی رحلت کو 13-14 سال ہو گئے ہیں، مگر آپ کی اہلیہ گھر میں اب بھی اہم شخصیت مانی جاتی ہیں، سب ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔
احترام بسیاری برایشون قائلند۔
البتہ باید
اس بات پر توجہ رکھیں کہ اسلام نے آپ کے لیے حجاب آپ کی اقدار کی حفاظت کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ وہ سارے حقوق جو مردوں کو حاصل ہیں، خواتین کو بھی حاصل ہیں، ووٹ دینے کا حق، امیدوار بن کے ووٹ لینے کا حق، ملکیت کا حق، ہر طرح کا حق، تمام پہلوؤں سے جو حق مرد کا ہے، عورت کا بھی ہے۔ مگر مردوں کو بھی بعض چیزوں سے اخلاقی برائیوں کی وجہ سے روکا گیا ہے، اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے بعض چیزوں سے عورتوں کو روکا گیا ہے۔ اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے جن میں برائی ہے، جو چیزیں عورت کی عفت کے خلاف ہیں ان سے روکا ہے، اور عورت سے کہا ہے کہ اپنی انسانی حیثیت کی حفاظت کرے، مرد کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے۔
و مرد ابد دست مرد ها نباشد